بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، یہ کتاب شیعہ آڈیوز کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقائق و اوہام۔ عمر ابن خطاب اہل سنت والجماعت کے یہاں صحابہ میں سب سے بڑے عالم اور الہام ہونے والے افراد میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کے درمیان سب سے بڑے عالم نہیں تھے، جیسا کہ خود انہی کی نقل کردہ روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو اپنا جھوٹا پانی دے دیا، اور علم سے اس کی تعویل، خود عمر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں یاد نہیں ہیں، اور پھر انہیں حدیث سے کچھ لگاؤ نہ تھا، اس لیے کہ انہیں تو بازاروں میں تجارت ہی سے فرصت نہیں تھی۔ بخاری نے اپنی صحیح کے باب الحجتہ میں کسی کا قول نقل کیا ہے کہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشکار تھے، کیونکہ سبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اسلام کے امور کا مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک روز ابو موسیٰ نے عمر کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن عمر مشغول تھے اس لیے وہ لوٹ آئے۔ عمر نے کہا، مجھے عبداللہ ابن قیس کی آواز سنائی دے رہی ہے، اسے بلا لو۔ بلایا گیا تو عمر نے کہا، تم واپس کیوں چلے گئے تھے؟ ابو موسیٰ نے کہا، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر نے کہا، اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرو، ورنہ تمہیں اس کا بھگتان کرنا ہوگا۔ ابو موسیٰ انصار کے پاس گئے، انصار نے کہا، ہم میں سب سے چھوٹا اس کی گواہی دے گا۔ بس ابو سعید خدری اٹھے اور کہا، یقیناً ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر نے کہا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مخفی رہا، ہاں بازاروں میں مجھے تجارت نے مشغول رکھا۔ صحیح بخاری جیم 8 صفحہ 157، کتاب الاعتصام بالکتاب السنا۔ صحیح مسلم جیم 6 صفحہ 179، باب الاستثنان من کتاب الآداب۔ تعلیق: اس قصے میں کچھ لطائف ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں اجازت طلب کرنے کا قضیہ مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر خاص و عام جانتا ہے، کیونکہ جب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو پہلے اجازت طلب کرتے تھے، اور پھر یہ اسلام کے آداب و مفاخر میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عمر ابن خطاب کے پاس دربان و چوکیدار رہتے تھے، جو لوگوں کو بغیر اجازت کے ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے۔ ابو موسیٰ نے بھی 3 دفعہ اجازت مانگی، نے اجازت نہ ملی تو وہ لوٹ گئے، لیکن عمر کے یار و مددگار سب بنی امیہ تھے، وہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بغیر کسی محافظ و باڈی گارڈ کے سرے راست سو جاتے تھے۔ مزید کہا، تم نے عدل کیا تو سو گئے، مطلب یہ کہ اگر عدل نہ کرتے تو سرے راست تھوڑی ہی سو سکتے تھے، کوئی بھی قتل کر دیتا۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے عادل تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محافظ و دربان رہتے تھے، ورنہ یہ بات کیسے کہی گئی کہ عمر کے مرنے سے عدل بھی مر گیا۔ نمبر 2، اس روایت سے عمر کا مغلوب الغضب ہونا اور ان کی کٹھور طبیعت اور مسلمانوں سے ان کے بیجا رویے کا پتہ چلتا ہے۔ ابو موسیٰ شعری، صحابہ میں سب سے بزرگ، مسئلہ اجازت طلبی پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتے ہیں، اور عمر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی، اگر تم نے اپنے مدعا پر کوئی شہادت پیش نہ کی تو میں تمہیں پشت و شکم کے درد میں مبتلا کر دوں گا۔ صحیح مسلم جیم 6 صفحہ 179، کتاب الآداب باب الاستذان۔ ابو موسیٰ کی اس سے بڑی اہانت و تذلیل اور کیا ہوگی کہ انہیں لوگوں کے سامنے جھٹلا دیا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے پر انہیں اذیت ناک سزا کی دھمکی دی، جبکہ حدیث کی صحت پر گواہی موجود تھی۔ ابی ابن کعب نے عمر ابن خطاب سے کہا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے لیے ہرگز عذاب نہ بننا۔ حوالہ سابق: مجھے تو اکثر امور میں عمر کا استبداد کے علاوہ کوئی نرم و نیک رویہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کتاب خدا و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور غضبناک ہوتے اور ڈراتے تھے۔ ان کی اس سخت مزاجی نے بہت سے صحابہ کو حق چھپانے پر مجبور کیا، جیسا کہ تیمم کے سلسلے میں عمر نے عمار یاسر کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے منع کیا، اور جب عمر نے زیادہ تحدید کی تو عمار نے کہا، اگر تم کہو تو میں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کروں۔ صحیح مسلم جیم 1 صفحہ 193، باب التیمم۔ صحیح بخاری باب التیمم۔ اس سلسلے میں بے شمار شواہد موجود ہیں کہ عمر نے زمانہ ابو بکر ہی میں صحابہ کو
احادیث نبی بیان کرنے سے منع کر دیا تھا اور اپنی 10 سالہ خلافت کے دوران اس بات پر شدت سے عمل کیا تھا، اور صحابہ نے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لی تھی انہیں نظر آتش کر دیا تھا، مزید برآں بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ بعض صحابہ کو محبوس بھی قرار دیا تھا۔ بریکٹ میں ہے، اس موضوع کو ہم اہل ذکر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، شائقین کے لیے اس کا مطالعہ کافی ہوگا۔ بریکٹ کلوز۔ عمر کی خلافت سے قبل ابو بکر نے اور عمر کی خلافت کے بعد عثمان نے نقل حدیث پر سخت پابندی لگا دی تھی، اس کے باوجود ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام خلفاء سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے تھے، جبکہ صحابہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جلا دیا جاتا تھا۔ نمبر 3، اس روایت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمر ابن خطاب اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہتے تھے اور وہ بازاروں میں تجارت کے کاموں میں مشغولیت کی بنا پر حدیث نہیں سن پاتے تھے، اسی لیے وہ اکثر حدیثوں کو نہیں جانتے تھے، جبکہ صحابہ میں سے ہر خاص و عام ان کو جانتا تھا، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی جانتے تھے۔ چنانچہ جناب ابو موسیٰ کو جب عمر نے دھمکی دی اور وہ انصار کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس حدیث کو ہمارا چھوٹا بچہ پیش کرے گا، بس ابو سعید خدری ان کے ساتھ گئے جبکہ وہ سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ مسند خلافت پر بیٹھنے والے عمر کی توہین ہے کہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے، جبکہ ایک بچہ اسے جانتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کیوں عمل نہیں ہوا کہ جس میں فرمایا ہے جب کسی کو کسی رعایا کے امور کی باغ ڈور دی جاتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس قوم میں مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو اس نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ میرا خیال تو یہ کہ عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حادث سنی تھی اور ان کا حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان سے مطمئن نہیں ہوتے تھے اور ان کے مقابلے میں اپنا اجتہاد شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ابو حفصہ کے لیے خود انہی کی طرف ان کی جہالت کا اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ جب وہ بعض صحابہ سے بحث و مباحثہ میں زیر ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اے عمر، تمام لوگ تجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ مجلہ نشین عورتیں بھی تجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، کبھی کہتے اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور کبھی اظہار نادانی ان الفاظ میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بازار کے کاموں نے بیگانہ بنائے رکھا، اور جب عمر حدیث سے بیگانوں کا سا رویہ اختیار کر بازاروں کے لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے تو قرآن سے بھی ویسے ہی بے اعتنا رہتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشہور حافظ ابی بن کعب سے بھڑ گئے اور ان کی قرأت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم نے تو آج سے پہلے یہ قرأت کسی سے نہیں سنی۔ ابی ابن کعب نے کہا جناب عمر، ہمیں قرآن سے دلچسپی تھی جبکہ آپ بازاروں میں مشغول رہتے تھے۔ تاریخ ابن اساکر جیم 2 صفحہ 228۔ ایسے ہی حاکم نے مستدرک میں اور ابو داؤد نے سنن اور ابن عشیر نے جامع الاصول میں روایت کی ہے۔ بس عمر تجارت و بازاروں کے لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے اور اسے صحابہ میں ہر خاص و عام جانتا تھا، خصوصاً ان لوگوں سے تو یہ چیز قطعی طور پر مخفی نہیں تھی جو کتاب خدا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عارف تھے۔ اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ عمر جہل مرکب میں مبتلا تھے، کیونکہ جو چیزیں مسلمانوں کے بچوں کو یاد تھیں وہ بھی عمر کو یاد نہیں تھیں، جو ایک بچہ جانتا تھا وہ عمر نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک جانب علی علیہ السلام ہیں جن کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہے، کتاب خدا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کی رائے صحیح ہوتی ہے، ان کے بارے میں صحابہ کے سامنے عمر نے کہا اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ مسجد کے آخری کونے سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور تمام نمازیوں کے سامنے ممبر پر بیٹھے ہوئے عمر پر عورتوں کے مہروں کے بارے میں احتجاج کرتی ہے، اور جب عمر سے جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حجلہ نشین عورتیں فقہ جانتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر نے اپنی جہالت کی پردہ پوشی اور اپنے موقف کے استحکام کے لیے جو کچھ کیا ہے اسے تواضع اور کثر نفسی کا نام نہیں دیا جا سکتا جیسا کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، بلکہ ان سے جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹایا اور کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنا اجتہاد کیا۔ عمر کی سوانح حیات کا محقق اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد عمر 11 سال یا اس سے بھی کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اپنے متعلق وہ خود فرماتے ہیں، میں اور بنی امیہ میں سے میرے پڑوسی زید باری رسول وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، ایک روز زید اور ایک روز میں جاتا اور وہی وغیرہ کی خبر لاتا، اور ایک روز زید جاتے تو وہ بھی وہی کام انجام دیتے تھے۔ صحیح بخاری جیم 1 صفحہ 31، کتاب العلم، بال تناوت فی العلم۔ عمر کا یہ قول خود بتاتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے کہیں دور رہتے تھے، اس لیے عمر نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک روز خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتے اور ایک روز زید جاتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسافت زیادہ ہونے کی بنا پر عمر زحمت برداشت نہیں کرتے تھے اور نہیں جاتے تھے۔ یہ مسافت زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ عمر بازاروں میں تجارتی کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور جب ہم ابو موسیٰ اشعری کے قضیے میں، جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، عمر کے اس قول کا اضافہ کرتے ہیں کہ مجھے تجارت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہٹا کر بازار میں بھیج دیا، اور پھر اس کے فوراً بعد ابی ابن قاب کا قول، ہمیں قرآن سے شغف تھا اور اے عمر تمہیں بازار سے دلچسپی تھی، تو ان چیزوں سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ عمر اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غائب رہتے تھے، یہاں تک کہ ان عظیم مناسبتوں سے بھی غائب رہتے تھے جن میں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں، جیسے عید الفطر و عید الاضحیٰ، کیونکہ عمر بعد میں ان لوگوں سے سوال کرتے تھے جنہیں ذکر خدا اور اقامت نماز سے تجارت باز نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ عمر پوچھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ میں کیا پڑھا تھا؟ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب العیدین میں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ عمر نے ابو واقد اللیسی سے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا، قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ ونشق القمر۔ صحیح مسلم جیم 3 صفحہ 61، کتاب صلاۃ باب مائقرہ با صلاۃ العیدین۔ خود ابو واقد اللیسی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، مجھ سے عمر نے پوچھا کہ عید کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا، میں نے کہا اقتربت الساعۃ اور قاف والقرآن المجید۔ صحیح مسلم جیم 3 صفحہ 61، کتاب صلاۃ۔ عبید اللہ اور ابو واقد اللیسی کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں کون سی سورت پڑھی تھی، اور ابی ابن قاب نے خود عمر کے قول سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن نہیں سنتے تھے بلکہ خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں رہتے تھے، اس کے باوجود ایسے فتوے تراشتے تھے جن سے آج تک علماء متحیر ہیں۔ مثلا جس مجنب کو پانی نہ ملے وہ نماز چھوڑ دے، اسی طرح تیمم کے احکام سے بھی ناواقف تھے جبکہ قرآن و حدیث میں اس کے احکام بیان ہو چکے تھے۔ کلالہ کے احکام سے بھی جاہل تھے، اور نہ جانے ایسے کتنے ہی متناقض فیصلے کر ڈالے، اگرچہ قرآن مجید میں وہ بیان ہو چکے تھے اور حدیث میں ان کی تفصیل مذکور تھی، لیکن عمر انہیں مرتے دم تک نہ سمجھ پائے۔ بحقی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی موجودگی میں دادا کی میراث کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اس چیز کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم اس کے جاننے سے قبل مر جاؤ گے۔ ابن مسیب کہتے ہیں، عمر اس سے بے خبر ہی مرے۔ اگر عمر اپنے دائرے میں رہتے اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرتے تو ان کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن انہیں انانیت نے گناہ کی طرف کھینچ لیا اور انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، جیسے متا، حج و متا، نساء اور ملفت القلوب کا حصہ، اور جن چیزوں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا انہیں حلال قرار دے دیا، مثلا 3 طلاق کو جائز کر دیا اور مسلمانوں پر جاسوس چھوڑنا وغیرہ۔ ملاحظہ فرمائیں شرف الدین صاحب کی نسو الجہاد۔ شاید یہی وجہ تھی جو عمر اور ان کے دوست ابو بکر پہلے دن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے پر پابندی لگا رہے تھے اور اس کی تدوین اور تحریر سے منع کرتے تھے، یہاں تک کہ دونوں نے صحابہ کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو نظر آتش کر دیا۔ احادیث کو جلا دینے میں ان کے تین فائدے تھے: ایک، علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ان فضائل و حقائق کا مٹانا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، دو، تاکہ نسِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی چیز ایسی نہ بچے جو ان کی سیاست کے خلاف اور احکام کے سلسلے میں ان کے اجتہاد کے برعکس ہو۔ تین، عمر ابن خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کے چند ہی حدیثیں جانتے تھے۔ امام احمد بن جنبل نے اپنی مسند میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عمر اس بات میں متحیر تھے کہ اگر نماز میں شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ابن عباس سے کہا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا صحابہ میں سے کسی سے سنا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ مسند امام احمد ابن حنبل، جیم ایک، صفحہ 190۔ قسم خدا کی، عمر ابن خطاب کا قضیہ ہی عجیب ہے۔ وہ اپنی نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ اس کے متعلق صحابہ کے بچے سے سوال کرتے تھے، حالانکہ یہ ایسا مسئلہ تھا جسے عام مسلمان یہاں تک کہ ان پڑھ بھی جانتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ حیرت انگیز تو اہل سنت کا یہ قول ہے کہ عمر صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر صحابہ کے عالم کی یہ کیفیت ہے تو حسن ظن ہی ٹھیک ہے، حقیقت نہ پوچھیے۔ ہاں، تھوڑے احکام ان کے اجتہادات سے بچ گئے تھے، وہ بھی اس لیے کہ ان سے خلافت کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، جیسے ابو موسیٰ کا اجازت طلب کرنے والا قضیہ یا ابی ابن کعب کا اس قرت سے استدلال جسے عمر نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا یہاں عمر فخر کے ساتھ اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں میں بازار کے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خاص دو مرتبہ جاتا تھا، ایک مرتبہ صبح میں اور ایک مرتبہ شام میں۔ یہ صبح و شام کی مجلس علی علیہ السلام سے مخصوص تھی، اس کے علاوہ علی علیہ السلام ہمیشہ عام مجالس میں بھی شریک رہتے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی علیہ السلام ہی تھے، وہی سب سے زیادہ آپ سے متصل رہتے تھے اور پیدائش کے دن ہی سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں پالا، یہاں تک عنفوان شباب آ گیا تو علی علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے اونٹ کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں تک نزول وحی کے وقت غار حرا میں بھی آپ کے ہمراہ رہتے تھے، انہوں نے گہوارے ہی سے رسالت کا دودھ پیا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف سے سیراب ہوئے۔ سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان سے بہتر اور کون ہے؟ کیا ان کے علاوہ کوئی اور اس کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ انصاف کرنے والے بتائیں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ جو کہ ان کا اتباع کرتے ہیں، وہی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے، نہ اس کی ہدایت اس طرف ہوئی ہے۔ ہر چند وہ خود کو غفلت و تقلید کی بنا پر اہل سنت کہتے ہیں۔ اس چیز کو ہم انشاءاللہ آئندہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب، آیت نمبر 70۔